عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں 1987 میں سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے دوران ایران کی اقتصادی اور جنگی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا. سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے 80 کے اشرے میں ایران کے اسلامی انقلاب اور نوخیز جمہوری حکومت کو ناکام اور کمزور بنانے، نیز ایران کے سرحدی علاقوں پر قبضے کے لیے جہریت کا آغاز کیا اور شروع کے ایام میں خرم شہر سمیت کئی شہروں پر قبضہ کر لیا. ایرانی مجاہدین نے اپنی بکھری اور منتشر فوج اور فوجی طاقت کے باوجود اپنی قیادت، حکومت اور عوام کے بھرپور تعاون سے جلد ہی صدامی فورسز کے خلاف متعدد کامیاب فوجی آپریشن انجام دیے اور خرم شہر سمیت کئی مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرا لیا. ایرانی مجاہدین نے بعد میں عراقی جزیرے فوب پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن اس دوران دنیا کے تمام بڑے ممالک، سپر طاقتیں اور علاقائی ممالک بھی صدام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایران کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں. اسی دوران اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل نے بھی امریکہ کی ایما پر جانبدارانہ رویہ اپنایا اور ایران کے کسی مطالبے پر کان نہ دھرے. بعد میں میدان جنگ میں صدام کی حتمی شکست کو دیکھتے ہوئے سلامتی کونسل نے مختلف قراردادیں منظور کی، جن میں قرارداد نمبر 598 کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. سامعین، ہم نے اس قرارداد کی منظوری کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ عرض کیا تھا. قرارداد نمبر 598 جو ایران عراق جنگ بندی پر منتج ہوئی اور اسے ایران نے بھی قبول کیا، اس سے پہلے کی تمام قراردادوں میں ایران عراق جنگ کے جہرے اور جنگ شروع کرنے والے فریق کے بارے میں کوئی شک موجود نہ ہوتی تھی، لیکن 598 میں اس کے تعین کے لیے باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور جنگ کے تاوان کے بارے میں بھی اقوام متحدہ نے ذمہ داری قبول کی. ایران عراق جنگ کے خاتمے کے 2 سال بعد صدام نے کویت پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت پوری دنیا میں جنگ کو روکنے اور جہرے کے تعین کے حوالے سے عالمی برادری کا موقف سامنے آ گیا تھا. لیکن قرارداد نمبر 598 سے پہلے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل میں کسی بھی ملک کی طرف سے جہرے اور جنگ شروع کرنے والے کے بارے میں کوئی بات نہ کی جاتی اور مختلف قراردادوں میں صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ فریقین یعنی ایران اور عراق تحمل سے کام لیں اور جنگ کو ختم کر دیں. جبکہ کویت پر صدام کے حملے کے بعد نہ صرف فوراً جہرے کا تعین کر دیا گیا، بلکہ علاقے اور عالمی طاقتوں نے صدام کو جہرے قرار دے کر اس کو کویت سے باہر نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. کویت سے عراقی افواج کے انخلاء کے لیے عالمی اداروں اور بڑی طاقتوں نے سیاسی، سفارتی، اقتصادی اور فوجی اقدامات سے بھی دریغ نہ کیا، لیکن ایران کے خلاف صدام کی جہریت پر یہ سب ممالک اور ادارے خاموش تماشائی بنے رہے. امریکہ نے تو اس جنگ کے بہانے ایران اور اسلامی انقلاب سے اپنا قدیمی انتقام لینے کی بھی بھرپور کوشش کی. عالمی ادارے بھی امریکہ کی بات مانتے تھے اور عالمی برادری بھی ایران کو تنہا کرنے کی کوشش میں مصروف تھی. اقوام متحدہ کی ہر قرارداد پر امریکہ کے موقف کی چھاپ نمایاں نظر آتی تھی. کربلا 5 فوجی آپریشن کے بعد صدام نے اس وقت قرارداد نمبر 598 کو قبول کیا جب محاذ جنگ پر اس کی پوزیشن کمزور ہو چکی تھی. مشرقی بصرہ کا علاقہ صدام کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا اور اس علاقے میں ایرانی فورسز کا پلہ بھی بھاری تھا. یہی وجہ ہے کہ صدام نے 598 نمبر قرارداد کی منظوری کے بعد اقوام متحدہ کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا، لیکن ایران نے اس قرارداد کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا کہ قرارداد میں پہلے جہرے کا تعین کیا جائے. ایران نے اس قرارداد کی منظوری کے 8 دن بعد سلامتی کونسل کو مخاطب کر کے لکھا تھا کہ ایران اس وقت ہی اس قرارداد کو قبول کرے گا اور جنگ بندی پر آمادہ ہوگا جب اس جنگ کے شروع کرنے والے کا تعین ہو جائے اور عالمی برادری چہرے کی مذمت بھی کرے۔ July 21, 1987 کے دن ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے پیش کیے جانے والے موقف میں اس بات پر تاکید کی گئی تھی کہ صدام کو اس جنگ کا جہرے قرار دیا جائے۔ ایران کے اس ٹھوس موقف کے بعد قرارداد نمبر 598 کی شک نمبر 6 میں اس بات کو بالواسطہ شامل کیا گیا کہ جنگ کے جہرے کا تعین کیا جائے گا۔ ایران کو اس قرارداد کے حوالے سے مکمل کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لیکن اس وقت تک جنگ بندی کے حوالے سے سامنے آنے والی اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں میں سے قرارداد نمبر 598 مناسب اور متوازن قرارداد تھی۔ ایران جہرے کے تعین کے حوالے سے قرارداد میں موجود شک کو ترجیحی بنیادوں پر پہلے لانا چاہتا تھا، لیکن اس میں مکمل کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تاہم ایران نے قرارداد کو مسترد نہ کیا اور 2 مہینے کے بعد اسے تسلیم کر لیا۔ ایران نے اس وقت کے یو این او کے سیکرٹری جنرل پیرس ڈی کویار کے ساتھ ایک اضافی پروٹوکول پر دستخط کرنے کی کوشش کی جس سے اس قرارداد کے نفاذ کو حتمی بنانا ممکن ہو سکے۔ ایران میں 9 ستمبر 1987 کے دن ایک اعلی سطحی اجلاس بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں انجام پایا، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر سلامتی کونسل صدام کو جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے اور جب تک اس کے لیے باقاعدہ عالمی عدالت کا قیام عمل میں نہیں آتا ہے، اس وقت تک ایران بھی جنگ بندی پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ دوسری طرف سیکیورٹی کونسل کسی شرط کے بغیر قرارداد نمبر 598 اور جنگ بندی پر تاکید کر رہی تھی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 29 نومبر 1987 کی تاریخ میں حکومتی عہدیداروں سے فرمایا، اقوام متحدہ میں سیاسی اور سفارتی امور کو جاری رکھا جائے اور فوجی میدان میں بھی طاقت سے موجود رہا جائے۔ آپ نے وزیر خارجہ سے بھی کہا کہ وزارت خارجہ کے حکام مذاکرات کے لیے اقوام متحدہ جائیں اور سفارتی اور فوجی ہم آہنگی سے آگے بڑھیں۔ قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد امریکہ نے اپنی فوجی طاقت سے بھی ایران کو مرعوب کرنے کی بھرپور کوشش کی اور خلیج فارس میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا۔ گویا امریکہ خلیج فارس میں علاقائی پولیس اور کمانڈ کرنے والے ایک بڑے ملک اور طاقت کی صورت میں داخل ہو گیا۔ امریکہ کے جنگی بحری بیڑے صدام کی مدد کے لیے تعینات کر دیے گئے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کی طرف سے ہر قسم کے اسلحوں کی خریداری کے راستے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور ایرانی بندرگاہوں کے محاصرے کی منصوبہ بندی پر بھی عمل درآمد شروع کر دیا۔ امریکہ نے صدام کو بھی فوجی میدان میں مضبوط کر کے ایران کے خلاف ڈٹ جانے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ امریکہ نے صدام کو تیار کیا کہ دفاع کی بجائے حملے کی اسٹریٹجی اپنائے اور ایران کے قبضے میں موجود علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے حملوں کا آغاز کر دے۔ دوسری طرف ایران کا اقتصادی، فوجی اور سفارتی محاصرہ تیز تر کر دیا گیا اور ایران کے لیے آزاد منڈی سے بھی ہتھیار خریدنے ناممکن ہو گئے۔ امریکہ نے جنگ کے میدان کی تمام تر معلومات صدام کے حوالے کر دی اور اواکس سمیت انٹیلیجنس کے دیگر جدید ذرائع کو بھی صدام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس صورتحال میں ایران ایک دوہری مشکل سے دوچار ہو گیا۔ ایک طرف تو وہ اپنی بہتر فوجی پوزیشن اور اپنے اصولی نظریے اور موقف کی وجہ سے عقب نشینی اختیار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف عالمی سیاسی، اقتصادی اور فوجی دباؤ بھی مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسے نظر انداز کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس موقع پر معمولی سی غلطی چند سالہ فوجی کامیابیوں اور قربانیوں کو ضائع کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایران نے مغربی محاذ پر اپنی فوجی کامیابیوں کو مزید یقینی بنانے کی حکمت عملی اختیار کی، کیونکہ جنوبی محاذ پر صدامی فورسز نے مضبوط دفاعی حصار قائم کر لیا تھا۔ اسی تناظر میں مغربی محاذ پر حلبچہ اور سلیمانیہ کے علاقوں میں فوجی کاروائیاں انجام دی گئیں۔ والفجر 10 فوجی کاروائی شمال مغربی علاقے میں انجام دی گئی، لیکن مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ ادھر جنوبی محاذ پر صدامی فورسز نے علاقائی ممالک کے سرمایہ اور عالمی طاقتوں کے فوجی مشیروں اور تعاون سے اپنا دفاعی نظام انتہائی مضبوط بنا لیا تھا۔ اسی دوران امریکہ نے خلیج فارس کے علاقے میں اپنی فوجی موجودگی سے ایران کے لیے متعدد مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ اس علاقے سے صدامی فورسز کے خلاف حملے بھی رک گئے اور اس فرصت سے صدام نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جبکہ ایران کے لیے تیل کی ایکسپورٹ بھی مشکل ہو گئی، جس کے اقتصادی اثرات روز بروز خطرناک حدود کو چھونے لگے۔ اس دوران امریکی حمایت کی بدولت صدام نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے بھی تیز کر دیے، جس نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایران کی اقتصاد پر ہونے والے ان حملوں کے تمام شعبہ جات پر اثرات کا پڑنا ایک قدرتی امر تھا۔ معروف فوجی مبصر اینٹونی کرزمن نے 1987 کی اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے، 1987 کے دوسرے نصف میں ایران بڑی فوجی کاروائی انجام دینے سے قاصر تھا، جس کا صدام نے بھرپور استفادہ کیا اور اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دیا اور اپنی دفاعی پوزیشنوں کو نہایت مضبوط کر دیا۔ صدام نے اس دور میں ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کر کے ایران کو اقتصادی نقصان پہنچانے میں بھی اہم کامیابی حاصل کی۔ دوسری طرف اقتصادی مشکلات نے ایران کے لیے میدان جنگ میں بھی کئی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔